نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
بسفر أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں میخیں گاڑ دی یعنی پہاڑوں کی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہو؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، کم ہی سوچتے ہو. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی بہت سی مثالیں دی جا رہی ہیں اور ان کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں غور کرو، ہوش میں آؤ، یہ تمہارے آگے پیچھے تمہارے سامنے بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی اور مخلوق کے کرنے کے نہیں. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. لیکن پھر تم دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہو, دوسروں سے مروب ہوتے ہو, ان کے آگے جھکتے ہو, ان پر اعتماد کرتے ہو, ان پر بھروسہ کرتے ہو. اصل خاص طور پر عام حالات میں تو انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا, لیکن جب کوئی دکھ اور تکلیف اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے اور دعا فوری طور پر قبول نہ ہو تو عموماً لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی طرف نظریں جمانے لگتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے, یعنی بے قرار لوگوں کو, پریشان حال لوگوں کو بھی پریشانی میں صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, صرف اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اضطرار کہتے ہیں کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونے کو, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا کوئی سہارا نہ ہو, انسان کا کوئی اور مددگار نہ ہو. تو ایسے حال میں جب انسان سمجھے کہ دنیا میں تمام لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, اسے اپنے عقل سے, اپنے ظاہری اسباب سے کوئی بھی ذریعہ اور طریقہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس کی مشکل کو حل کر سکے, تو اس میں بھٹکنے اور پھسلنے کی بجائے پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کرے, کیونکہ تکلیفوں کے وقت صرف وہی ہستی ہے جو انسان کی مدد کر سکتی ہے. اور پھر خاص طور پر مظلوم اور مجبور انسان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگر سے وہ کسی کافر کے منہ سے ہی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی دعا نہیں سنتا, بلکہ وہ اپنے سارے بندوں کے لیے مہربان ہے اور ان کو بھی روزی دینے والا ہے اور ان کی بھی مشکلات دور کرنے والا ہے, اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہو. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے, اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے, اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون, ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ نہیں جانتے, یعنی جن سے ان کی توقعات ہیں, کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں, اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا, اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں, خصوصاً علم الغیب میں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں پانے کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں کھلی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقع ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس بھروسہ کرو اللہ پر، توکل کرو اللہ پر، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی جو لوگ حق کی بات سننا نہ چاہیں، حق قبول نہ کرنا چاہیں اور حق کے لیے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قبر میں دفن شدہ مردے، جیسے قبر میں دفن شدہ مردے نہیں سنتے کیونکہ ہر طرف سے وہ ڈھانک دیے جاتے ہیں، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہوتا، نہ کوئی دیکھنے کا راستہ ہوتا ہے، نہ کوئی سننے کا راستہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ حق بات کو سننا نہیں چاہتے وہ بھی مردوں سے مشابہ ہیں، ان کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں اور نہ ان کے کان کچھ سنتے ہیں، گویا وہ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اگر وہ سنتے ہوتے تو جواب دیتے، جب وہ سنتے نہیں تو ان کے پاس جا کر دعائیں کرنا، ان سے جا کر کچھ مانگنا اور ان سے کہنا کہ وہ ہماری آگے سفارش کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کا تجربہ آپ ان کے دفن کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی نیک بزرگ ہو، کتنا بھی اچھا انسان ہو، خدا کے کتنا بھی قریب ہو، کتنا بھی مستجاب الدعوات ہو، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور جنازے کی چارپائی سے پڑا ہوتا ہے تو آپ سیکھ سیکھ کر بھی اس کو پکارے تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر یکایک اچانک وہ زمین کے اندر قبر میں جا کر سب کچھ سننے لگے اور ہر آنے والے کی بات جاننے لگے اور پھر ان کی سفارش بھی آگے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ یہ سب ہم نے خود اپنی سوچ سے باتیں اور آراء قائم کر لی ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں، اور یہ چیزیں بھی دراصل شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے تبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اسے تو نیند اور اون تک نہیں آتی، وہ تو دن کو بھی سنتا اور رات کو بھی سنتا ہے، اس کو تو جس وقت چاہے آپ پکار سکتے ہیں۔ اور اگر انسانوں سے آپ جا کر کچھ مانگتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے آپ کو وقت چاہیے، مثلا ضرورت آج ہے، آپ کو مشکل آج ہے، لیکن آپ جا کر کل اس کے پاس پہنچیں گے اور اسے کہیں کہ آپ ہماری آگے بات پہنچائیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ ہی سے پکارنے کی بات کی گئی ہے، اس لیے انسانوں کو اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے تم بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک جانور کو پیدا کریں گے جو انسانوں کو نیکی کا حکم دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا کس قدر ضروری ہے، اور یہ ہر دور میں انسان کی ضرورت رہی ہے، خواہ انسانوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو جانور کے ذریعے بھی پورا کرائیں گے۔ ابن مردویہ نے ایک حدیث ابو سعید خدری سے روایت کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ وجود تمام کرنے کے لیے ایک جانور نکالیں گے جس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے گا، جسے دابت الارض کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو اور ان میں سے ایک زمین سے جانور کا نکلنا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض روایات میں جانور کے نکلنے کا وقت بھی بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، یعنی لوگوں کے سامنے نکلے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جانور ہے. اور ظاہر ہے کہ جانور انسان کی زبان میں بات کرے اور انسان کو سمجھائے تو اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر انسان کا اپنا حال کیا ہوگا، کہ انسان جانوروں کی سطح سے بھی گر جائیں گے تبھی تو جانور ان کو نصیحت کرے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا، یعنی تم نے میری باتوں کو میرے احکامات کو بغیر سوچے سمجھے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا حالانکہ تمہیں کسی تحقیق کے ذریعے یہ بات نہیں پتا چلی تھی کہ یہ باتیں درست نہیں، محض اپنی خواہشات پر مبنی اور محض اپنی عقل سے تم نے اللہ کے کلام کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، اب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اس میں بہت سی نشانیاں تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کام دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا. ان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے بلکہ اس سے زیادہ لوٹ آئیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، یعنی نیکی کر کے آنے والوں پر اس دن کوئی خوف نہ ہوگا، پریشانی نہ ہوگی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اونرے وہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو، یعنی جو ساتھ لے کر جاؤ گے اسی کے مطابق بدلہ پاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لے کر تو برائیاں جاؤ اور وہاں تمہارے لیے بدلے میں اچھی جزا ہو. آپ ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. سورۃ القصص مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. قاسم نیم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً شیعاً یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف جسے فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. یہاں فرعون کی سیاست کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر کس طرح حکمران بنا ہوا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، کہ اس نے انہیں تقسیم کر رکھا تھا، ان کے اندر اختلافات پیدا کر رکھے تھے. وجعل اہلہا شیعاً، اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، یعنی اس کے ملک میں یہ قانون یا قاعدہ نہ تھا کہ تمام لوگوں کو برابر حقوق حاصل ہو، بلکہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو تو اس نے اہمیت دے رکھی تھی اور کسی کو بالکل ذلیل کر رکھا تھا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ہوتی ہے تو لوگ آپس میں الجھتے رہتے ہیں اور انہیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کا موقع کم ملتا ہے کہ ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو دودھ پلا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ غیر محسوس تدبیروں کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے. فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح اس کا اقتدار ختم ہوا، اس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی ایک شخص جو ہر لحاظ سے اپنی مضبوط حکومت رکھتا ہو، دنیاوی وسائل سارے کے سارے اس کے پاس ہو، وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس مظلوم قوم کا ایک فرد اس کا سارا اقتدار ختم کرنے کا سبب بن جائے گا. لیکن یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی غیر محسوس تدبیروں سے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھارت نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو، یعنی ہمارے وعدے پر یقین کرے. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی تو دشمنوں کو پتا نہ چلا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیاں حرام کر رکھی تھی. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا، ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ بالکل برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ جلد بازی کرتے ہیں، فوری نتائج چاہتے ہیں اور جانتے نہیں کہ کس طرح وہ روبہ عمل آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح بے بسی کی حالت میں دریا کی موجوں کے سپرد کر دیے گئے تھے؟ اب بظاہر دیکھنے میں چیز کیسے نظر آتی کہ جیسے دریا ان کو بہا کر لے جائے گا، دیکھنے میں وہ خطرناک کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح محفوظ رکھا اور ساحل تک پہنچا دیا. وہ کسی بھی ساحل پہ جا سکتے تھے لیکن مطلوبہ ساحل تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا اپنا عزم تھا. پھر یہ کہ بادشاہ نے وقت میں اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بادشاہ کے ذریعے ان کی پرورش کروائی. یعنی جو پوری قوم کے بچے اس لیے مار رہا تھا، اس میں سے کوئی اٹھ کے میرے خلاف کوئی ایسی سرگرمی نہ کرے کہ میری حکومت اور اقتدار ختم ہو، اس کی ساری تدبیروں کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا. موسیٰ علیہ السلام نہ صرف پرورش پائے بلکہ اس کے گھر میں پرورش پائے. موسیٰ علیہ السلام ایک عام بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خاندان سے نکال کر فرعون کے دربار میں بھیج دیا، شاہی محل میں بھیج دیا. وہاں ان کی پرورش ہوئی اور وقت کے تمام علوم اور آداب اور فنون اور فرعون کے اندر، فرعون کا جو اقتدار ہے اس کی اندر کی حقیقت اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا، اس سب سے بہت اچھی طرح واقف ہوئے. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ دائی دین یا دین کی دعوت دینے والا حالات حاضرہ سے، ماحول سے جتنا زیادہ بہتر طور پر واقف ہوگا، جدید علوم سے، فنون سے، جدید علوم اور فنون سے جتنا واقف ہوگا، اتنا زیادہ بہتر طور پر وہ پیغام پہنچا سکے گا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس کسی کے پاس بھیجا جانا تھا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ دربار کو دیکھتے تو ان پر حیبت اور زیادہ ہوتی. اگر پہلی دفعہ ان کے یہ سارے طور طریقے دیکھتے تو وہ کام اور مشکل ہوتا. اگرچہ وہ اپنے اس ایک قتل کرنے کی وجہ سے گھبرا رہے تھے واپس آنے کو، لیکن ان پر وحشت اس ماحول کی نہیں تھی، اس خاص بات کی تھی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں پیچھے آپ پڑ چکے سورۃ طٰہٰ میں اور دیگر صورتوں میں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام پورے کانفیڈنس کے ساتھ پیغام پہنچاتے چلے جاتے، پر آن کاؤنٹنگ میں بھی کوشچن کرتا تو یہ بہت بہترین طریقے سے دلائل دے رہے ہیں اور ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جاؤ اور پیغام پہنچاؤ، لیکن باقی پھر موسیٰ علیہ السلام کی کوشش بھی اس میں شامل تھی اور طریقہ بھی اس میں شامل تھا کہ کس طرح پیغام پہنچایا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی جس کے ذریعے انہیں فرعون کو مسخر کرنا تھا. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس ایسے ہتھیار، ایسے وسائل، ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے آپ دوسروں کو مروب کر سکیں، جس سے آپ دوسروں سے بات کر سکیں. اگر دین کی تبلیغ کرنے والے کے اپنے اندر کانفیڈنس نہ ہو، اگر وہ اپنے موقع سے خود شیخی ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہو، تو بعض اوقات اس کی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتی. آج امت مسلمہ اس کام میں پوری کامیابی حاصل کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ اسباب نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے دین کا بہترین علم، پختہ علم، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اخلاص، اور پھر وسائل اور ذرائع اور وہ معجزات. انبیاء پر تو معجزات آتے ہیں، لیکن یہاں معجزات سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں کہ جس سے وقت کے لوگ متاثر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو سے بڑے متاثر ہوتے تھے، پورے ملک میں جادوگروں کی بھیڑ تھی. آپ دیکھیں کہ جب وہ آئے ہیں تو وہ ایک پورا لال لشکر تھا اور انہوں نے ہر طرف اپنے جادو کا جال پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کاٹ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عطا دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز کسی معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے، اس کی کاٹ کے لیے جب تک آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، اس کے برابر کی چیز آپ کے پاس جب تک موجود نہ ہو، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز نہ ہو، تو آپ اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. آج مسلمان ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر پیچھے ہیں یا جدید علوم و فنون کے میدان میں پیچھے ہیں، تو یہ چیز ان کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی. اسی لیے امام غزالی ایسے علوم کو سیکھنا فرض کفایہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے امت مسلمہ قوت پکڑے. اور جو بچے بھی اور جو لوگ بھی ایسے علوم اور فنون کو سیکھ رہے ہیں، وہ کبھی یہ نہ سوچا کرے کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. صرف اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان تمام کوششوں کے ذریعے بھی اسلام کو اور دین کو فائدہ پہنچائیں گے، تو ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک کوشش وہ جو فیس بھرتے ہیں اپنی، جو بھی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ سب اجر اور عبادت بن جائے گا اگر نیت اور مقصد اچھا ہو. اور پھر اس سارے واقعے میں خاص طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سب پر غالب ہے، سب سے زبردست ہے، اور کوئی نہیں فرعون جیسا شخص بھی اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو عمل میں آنے سے روک دے. وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن دنیا میں وہ اسباب کے پردے میں عام طور پر کرتا ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں.